ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ کھیتی والے ہی سے یہ معاملہ کیا جائے, کسی بھی پارسی یا دکان والے سے آپ یہ مسئلہ طے کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایک سال کے بعد پاکستانی چاول اس ناؤ کا یا مرزا انڈیا کا چاول اس ناؤ کا ہمیں ایک سال کے بعد دینا ہے, اس حساب سے وہ دے سکتا ہے. اس سے ضروری نہیں کہ خود اس کی کھیتی ہو. گویا اگر اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں بات تھی کہ کھیتی والوں کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ پیارے رسول خیبر والوں کے ساتھ یا صاحب کرام خیبر والوں کے ساتھ ایسا کرتے ہو, خیبر والوں کے پاس کھیتی تھی. لیکن جب صاحب والوں کے ساتھ اس طرح پیارے رسول کے زمانے میں کرنے لگے تو انہوں نے پوچھا ان کے پاس بھی کھیتی تھی, ساتھ ہم اس کے بارے میں پوچھتے تھے. اس کا مانا یہ ہوا کہ کھیتی والا ہونا ضروری نہیں بے سرف کے لیے, کسی بھی آدمی سے آپ اتفاق کر سکتے ہیں اور وہ اتفاق کر کے بے سرف مکمل کریں, وقت پر اس کو لے دے سکتے ہیں. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداها حد الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. بے سلف کا مسئلہ وہ ایک قرض کی شکل ہوتی ہے, مہینوں پہلے پیسے لے کر کے یا اس کی قیمت لے کر کے مہینوں کے بعد اس کا بدلہ گیہوں یا کھجور یا جو کچھ دینا ہوتا ہے. تو چونکہ یہ قرض کی شکل ہے اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حکمت سے اس کے بعد یہ روایت نقل کی ہے کہ جس نے کسی کا مال لیا, لوگوں کا مال جس نے لیا, اس کی نیت نیک ہے کہ وہ اس کو ضرور دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اور اس کا حق ادا کرے گا. یعنی گویا بے صرف والا اگر بدنیتی سے لے کہ نہیں ہم نہیں دیں گے تو پھر توفیق نہیں ہوگی, لیکن اگر نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا, اس کی کھیتی ہوگی یا اس کو نہیں اس کے پاس کھیتی نہیں پیدا ہوگی, کھیتی میں نہیں پیدا ہوگا تو کہیں سے بھی اس نے وہ مہیا کر لے گا. من اخذ اموال الناس يريد اداها حد الله عنه, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے ادا کر دے گا. ومن اخذ يريد اتلافها, نیت اس کی بد ہے وہ سوچتا ہے کہ کسی کا مال کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو خود ہلاک کر دے گا. اتلاف اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال جو ہے اس کی ایک حرمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر مال کی حرمت نہ مانی جائے تو یہ کمیونزم اشتراکیت اور شرعیت کسی بنا پر قائم ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ مال جو ہے وہ لوگوں میں عام ہے, کسی کی ملکیت نہیں. یہ ایک غیر فطری قانون تھوپنا چاہا روس وغیرہ نے, لیکن اس میں کامیاب ہرگز نہیں ہوئے. اور مال جو ہے ملکیت انسان کی, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد نے جو کمایا اس کے لیے, عورتوں نے جو کمایا وہ ان کی ملکیت ہے. اس کا مطلب ہے کوئی شخص اگر آ کے لینا چاہے اور ہم نہ جائیں رضامندی سے تو اس کو لینے کا حق نہیں ہے. تو جو حکومتیں اس طرح مجبور کرتی ہیں لوگوں کا مال لینے میں اور کہتی ہیں کہ تمہیں صرف کھانے پینے تک کی اجازت ہے, جو تمہیں پہننے کا کام آئے وہ لے لو اور کھانے کا, تو گویا سب کو ایک ہی حالت میں رکھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے تھے روس وغیرہ کا یہی نظام تھا جب وہ کمیونزم لایا انہوں نے, تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ انسان اس حالت میں پالا گیا ہے کہ ملکیت اس کو ملے, کچھ نہ کچھ اس کو رہے, اس کی عادت بن چکی ہے کہ کچھ ملکیت رکھے, اس کو انہوں نے اس طرح بدلنا چاہا. حالانکہ یہ فطری چیز ہے, غریزہ اس کو کہتے ہیں, غریزہ جنسیت جس طرح شہوت نر اور مادے کی آپس میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے عمر کے ساتھ. وہ چیز جانوروں میں بھی آتی, کوئی سکھاتا نہیں اس کو. اسی طرح یہ ملکیت کی مال کا تو اپنے ہاتھ میں رکھنا, اپنے قبضے میں رکھنا ایک فطرت کی بات ہے. چھوٹے سے چھوٹا بچہ آپ اس کا کھلونا لے لیں تو رونے لگے گا, اور دوسرے بچے کا کھلونا چھیننے کی کوشش کریے, گویا فطرت کی یہ چیز ہے. لیکن اس فطرت کو انہوں نے بدلنا چاہا اور کہا کہ نہیں, کہ لوگوں کی تربیت کس طرح کر دی جائے کہ جانور کی طرح بس جتنا کھا پی لے وہی اپنا وہ سمجھے, کوئی بہن اس کی نہ رہے نہ اس کی بیوی رہے, ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرنے کی اجازت دی جائے. یہ اصل کا نظام تھا کمیونزم کا, لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے, ٹوٹ گیا, بکھر گیا جلدی جا کر کے. بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ کامیاب نہ کرے اس کو. ان کے یہاں تو عباحیت یا لادینیت یا بے حیائی کو دین ہی سمجھا جاتا تھا, اگرچہ وہ کہتے تھے ہمارے لیے کوئی دین نہیں ہے, اور دین کو کہتے تھے کہ یہ پبلک کے لیے افیم ہے یا افیون ہے, وہ گویا ان کو پاگل بناتی ہے یا اسی میں اس کو نشے میں ڈال دیتا ہے یہ دین, تو دین سے لوگوں کو نکال لیا جائے. لیکن دین سے نکال کر کے ایک الگ چیز کو انہوں نے دین بنایا, جس کو وہ عقیدے اور ایمان میں رکھتے ہیں اپنے دل میں اور اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں یا اس کی موافقت میں کوشش کر رہے ہیں, تو ظاہر وہی دین ہوا ان کا. لیکن بہرحال تو اسی وجہ سے حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں تو فرمایا ہے کہ یہ مال انسانوں کا ہے, ہر ایک جس نے کمایا وہ اس کی ملکیت ہے. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه، کسی آدمی کا مال بغیر اس کی رضامندی کے آپ کو لینے کا حق نہیں ہے. اسی طرح اس کے خلاف جنگ بھی کر کے اگر شہید ہو جائے آدمی تو اس کو شہادت کا اجر ملے گا. من قتل دون مال ہی فہو شہید، مال کو بچانے کے لیے اگر کوئی قتل کر لیا گیا تو وہ شہید ہے. صرف مال بچانے کی بات نہیں ہو رہی یہاں، ایک اللہ کا قانون تنفیذ کرنے کی بات ہو رہی ہے. آپ اگر کہیں کہ یہ 50,000 ریال اگر دے کر کے ہم چھٹی لے لیں اپنے جان بچا لیں تو اچھا ہے، ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ روک نہیں رہے تو آپ سے لے کر کے دوسرے کے پاس جائے گا، دوسرے سے لے کر کے تیسرے کے پاس جائے گا. تو صرف مال کی بات نہیں بلکہ ایک اللہ کا ایک نظام نافذ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو گویا پہلے ہی اس کی ہمت کو آپ توڑ دیں گے، آئندہ دوسرے کے اوپر زیادتی نہیں کرے گا. اسی وجہ سے کہا گیا کہ اپنے مال بچانے کے لیے اگر کوئی شخص قتل کیا گیا تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا. تو اسی وجہ سے کسی کا مال لینے کا حق نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی کا مال لے کر کے نہ دینے کو کی نیت رکھتا ہے اتلفہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیں گے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اس طرح کسی کا مال لے کر کے اور دینے کی طاقت رکھتے ہوئے نہ دے تو یقیناً یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہلاکت کا عذاب آنے کا اس کے اوپر خطرہ ہے. یہ چیز ہے حقیقت میں. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ تبوک وغیرہ کے موقع پر، اور وہ بھی جیش الاسرا کے نام سے، اس کو بہت تنگی کی فوج تیار ہوئی تھی، تنگی کا جنگ تھا وہ، اس کے باوجود پیارے رسول نے زبردستی کسی نے لیا، چندہ مانگا، چندے کی مشہوریت وہاں ہے. پیارے رسول نے لوگوں کو ابھارا، کہا کہ کون ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت دیں گے ان کو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار تھے، بڑی تجارت ان کی چلتی تھی، انہوں نے 300 اونٹ پالان اور کجاوے اور ہتھیار کے ساتھ لوگوں کو دیا، 300 اونٹ. اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ نے، لیکن زبردستی کسی سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا کہ تمہارے پاس مال، تم 10 آدمی کھا رہے ہو اور تمہارے پاس 1,000 آدمی کے کھانے کا کمال ہے، باقی تم دے دو، یہ چیز شرعی نہیں تھی، اس وجہ سے نہیں لیا. تو اس وجہ سے کسی کمال لے کر کے اور اس کو ہڑپ کر جانے کی نیت رکھنا ہی غلط ہے. اگر کوئی شخص اس کی نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دے گا کہ وہ مال ادا کر دے، بلکہ اس کو ہلاک کر دے گا. اسی طرح قرض اگر لے رہا ہے کسی کا تو نیت ہو اس قرض کی ادائیگی کی، اگر نیت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے طرف سے عذاب آنے کا، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں بہرحال پکڑا جائے گا. یہاں تک کہ وہ قرض، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے قرض کی اہمیت اس طرح ذکر فرمائی کہ پوچھ لیتے تھے، جب جنازہ آتا تھا تو کہتے تھے علیہ دین، کیا اس آدمی کے اوپر قرض ہے؟ تو پیارے رسول کو جب بتایا جاتا کہ اللہ کے رسول ان کے اوپر اتنے پیسے کا قرض ہے تو پیارے رسول فرماتے تھے صلوا علی صاحبکم، تم لوگ نماز پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا. گویا ناراضگی کے اظہار کے لیے اسی وجہ سے کہا گیا کہ کوئی بھی بڑا گناہگار ہو دین سے خارج نہیں ہوا، یہاں تک کہ کسی نے خودکشی کر لی، اپنے کو مار ڈالا، تو یہ بہت بڑا گناہ کیا، لیکن اس پر جنازے کی نماز فرض کفایا ہے. کچھ مسلمانوں کو پڑھ لینا ضروری ہے اور ان کا دفن بھی ضروری ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بڑے اچھے قسم کے بزرگ قسم کے لوگ ان کے اوپر نماز نہ پڑھیں جن کی ایک حیثیت ہے قوم میں، تاکہ اس قسم کا یعنی دیکھ کر کے لوگ بچیں گے کہ غلط کام ہم کریں گے تو ہمارا جنازہ بھی اچھے لوگ نہیں پڑھیں گے. تو پیارے رسول اسی وجہ سے اس قسم کے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھتے. لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے بیت مال المسلمین میں وسعت دی، غنیمت وغیرہ کا مال زیادہ ہے، تو پیارے رسول نے فرمایا کہ من ترک مالاً، دیکھیے یہ بھی ایک چیز تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمۃ اللہ عالمین بنا کے بھیجا تھا، من ترک مالاً فلورثتی، کسی نے اپنے بعد مرنے کے بعد مال چھوڑا تو اس کے ورثہ میں وہ تقسیم ہوگا. وہ من ترک دین فہو علیہ، کسی نے قرض چھوڑ دیا، قرض چھوڑا اپنے پیچھے اور اس کے مال سے ادائیگی کا امکان نہیں ہے تو ہمارے ذمے ہیں. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، تو آپ جنازے کی نماز بھی پڑھتے تھے اور ادا بھی کرتے تھے، لیکن پہلے آپ پوچھ لیتے تھے کہ اس کے اوپر قرض ہے، قرض ہوتا تھا تو ادائیگی کی صورت نہیں تھی بیت مال المسلمین سے بھی، تو آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھتے. اس وجہ سے بہرحال یہ مسئلہ بہت ہی عام ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو قرض سے بچایا بھی مجبور ہوتا ہے، یقیناً کبھی کبھی مجبوری میں قرض لیتا ہے. لیکن ایک صحابی آیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا اللہ کے رسول میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہے، تو پیارے رسول نے فرمایا یہ دعا کیا کرو اگر سیر پہاڑ کے برابر بھی تمہارے پر فرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ ادا کر دیں گے. اللہ مکنی بے حلالک عن حرامک واغننا بفضلک اغننی بفضلک عن من سواک. اے اللہ تعالیٰ حلال دے کر کے حرام سے مجھے بچا لے. واغننی بفضلک عن من سواک اپنی مہربانی دے کر کے دوسروں کی مہربانی سے ہمیں بچا لے. تو یہ دعا کرتا رہے آدمی جس کے اوپر فرض ہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ سے ادا کرا دیں گے. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ بھی مانگتے تھے. اللہ انی اعوذ بک من الہم والحزن. اے اللہ تعالیٰ غم سے پناہ مانگتا ہوں چھوٹے بڑے غم سے. اللہ انی اعوذ بک من العجز والکسل. عاجزی اور سستی سے آدمی سستی کرتا رہے تو اور یہ سست ہوتا رہے گا, لیکن آدمی ہمت سے کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے. اللہ انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. ایک روایت میں وہ امزل دین, یعنی اللہ تعالیٰ میرے اوپر اتنا قرض نہ آئے کہ میں مغلوب ہو جاؤں اور دین غالب ہو جائے, دین نہ ادا کر سکوں. پیارے رسول یہ دعا کرتے تھے اور خود آپ لوگوں کو اس کی تلقین کرتے تھے. حالانکہ آپ جب انتقال فرمائے تو آپ نے قرض لیا تھا کچھ شہیر جو کھانے کے لیے اپنے ازواج مطہرات کے لیے, لیکن آپ نے اپنا ذرا گرو رکھا تھا. اگر آدمی کے پاس قرض ہے, قرض لینا ہے اور اس کے پاس دوسری چیز ہے تو لکھ دے اس طرح کا کہ میں قرض لے رہا ہوں لیکن میرے پاس یہ زمین ہے, اگر خدا نہ خاص تو میری زندگی نہیں رہی تو اس کو بیچ کر کے اپنا قرض لے لیجئے گا. ایسا ہوتا ہو سکتا ہے, گرو رکھنے کی بات ہو جاتی ہے, رہن جس کو کہتے ہیں. تو پیارے رسول نے گویا ایک ضمانت دے کر کے آپ انتقال فرمائی. اس وجہ سے اس قسم کے قرض کو معیوب نہیں سمجھا جائے گا, لیکن جس قرض کی کوئی ادائیگی کی کوئی شکل نہ ہو یا رہن یا ذمہ داری کی بات نہ ہو, اس قرض کو بہرحال آدمی کو خیال رکھنا چاہیے کہ مرنے سے پہلے اس کو ادا کر دیں. یا پھر جس طرح صحابی کریم نے کیا تھا, ایک صحابی تھے ان کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا جنازہ تیار ہے نماز پڑھانے کے لیے یا نماز پڑھی جانے والی تھی ان کے اوپر جنازے کی. پیارے رسول نے فرمایا اللہ کے حل علیہ دین, ان کے اوپر قرض ہے. تو صحابہ نے کہا علیہ دیناران یا رسول اللہ, اور دینار اور دینار ان کے اوپر ایک یا دو دینار قرض ہے. پیارے رسول نے فرمایا صلوا علی صاحبکم, تم لوگ پڑھ لو ہم نہیں پڑھیں گے. دیکھیے ایک دینار اور دو دینار بھی. تو پھر حضرت ابو قتادہ ایک صحابی سے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول ارے یہ دینار ہے میرے ذمہ, وہ دینار ہے آپ پڑھ دیجئے. تو یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حلال پیسے مسلمانوں میں بہت کچھ دے رکھے ہیں. جتنے پیسے ہیں مسلمانوں کے جو باہر کے بینکوں میں کرا رہے ہیں حقیقت میں, لیکن چار پیسے اس قسم کے غریبوں کی مدد میں لوگوں سے توفیق نہیں ہوتی کہ خرچ کریں. یہ بھی ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس نعمت کو بچانے کے لیے جس قسم کا کام کرنے سے ایک اثر میں آیا ہے. صحیح دار رسول کی حدیث تو نہیں مجھے یاد آتی, کسی صحابی کا قول ہے کہ ان مسار آسو ثنا المعروف سخی مسار آسو, نیک کام کرنے سے لوگوں کو مدد کرنے سے معروف یعنی احسان کرنے سے کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو بری مصیبتوں سے بچائے گا. تو یہ چیز ہوتی ہے, مصیبتیں ٹلتی ہیں ان سب چیزوں, لیکن مسلمان سوچتے نہیں ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ اگر ایک آدمی نہیں ادا کر سکتا تو فوری طور پر لوگوں کو چاہیے کہ دس دس روپے چندہ دے کر کے اس کا قرض ادا کرا دیں. حضرت ابو قتادہ سے دوسرے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو کہا اللہ کے رسول ابھی میں نے نہیں دیا ہے. تیسرے دن پھر آتے تاکہ تھوڑا تقاضا کر رہے ہیں, کیونکہ ذمہ داری ان کی ہو گئی تھی. تو پیارے رسول نے نماز جنازہ اس وقت پڑھی تھی جب انہوں نے ذمہ داری لی تھی. تو ان پیارے رسول نے تیسرے دن ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں نے ادا کر دیا. پیارے رسول فرماتے الان بردت جلدہ, آج ان کا جسم جو ہے آج کی گرمی سے ٹھنڈا ہوا ہے, آج ان کو ٹھنڈک لگ گیا, اس سے ان کو عذاب ہو رہا تھا. اس وجہ سے قرض کے بارے میں آدمی کو سستی نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں قرض بلا ضرورت بھی لیتے ہیں, یہ بھی ایک چیز. بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی مدد کرے گا اور مدد کی لوگوں کو بھی توفیق دے گا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو توقع کے لیے وہی گاڑی جس کو آپ 10,000-15,000 کی خرید کر کے چلا سکتے ہیں, لیکن قرض لے کر کے 1,00,000 کی گاڑی خریدتے ہیں اور قسط اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا شکل بنے, گھر اونچے سے اونچا بناتے ہیں. آدمی کو جیسے ہندوستانی پاکستانی مثال ہے کہ چادر دیکھ کر کے اپنا پیر پھیلانا چاہیے. حقیقت ہے, یہی عقل مندی کی بات ہے. اگر چادر سے زیادہ پیر پھیلائیں گے تو یا تو سب کھل جائے گا یا پیر کھل جائے گا, یعنی ننگے ہو جائیں گے. تو ہونا یہ چاہیے, کوششیں کرنی چاہیے. بعض لوگ طبقہ بہت اونچی رکھتے ہیں, اونچا رکھتے ہیں اور خط بہت اونچا کرتے ہیں, اس کے لیے قرض بھی لینا پڑتا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ بہرحال مجبوری سے ہر ایک کو بچائے, اور اس طرح کی مجبوری نہ آئے کہ آدمی مفت میں زیادہ سے زیادہ اونچے انداز پر آنے کے لیے قرض لیا کریں. ہر ایک کو دیکھ کر کے اپنا کام کرنا چاہیے جس طرح اس کی وسعت ہے. انا عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ان فلانا قدم له بز من الشام فبعثت الیہ فاخذت منه ثوبین بنسیت الى میسرہ. حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے رسول فلاں کے پاس کپڑے بز کہتے ہیں, بزدار کپڑا فروش جو سیلا کپڑا نہ ہو اس کو بز کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ شام سے عام طور پر اس زمانے میں پیسے کھانے کی چیزیں اسی طرح کپڑے وغیرہ جس طرح آج کل جاپان وغیرہ سے آتے ہیں اس طرح وہاں شام سے آیا کرتے تھے. تو پھر رسول سے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ فلاں کے پاس کپڑے آئے ہیں, ضرورت ہے فلو بات صحیح نہیں, ہماری تمنا ہے کہ آپ بھیجیں وہ کسی کو بھیج کر کے اور کچھ کپڑے منگا لیں. دو کپڑے آپ لے لیں, جب آپ کو اللہ تعالیٰ آسانی دے گا ادھار لے لیں, جب اللہ تعالیٰ آسانی دے گا تو آپ ادا کر دیں گے. باہر چلائی نہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اس کے ان کے پاس لینے کے لیے, فن تنا تو انہوں نے دینے سے منع کر دیا, کام قرض نہیں دیں گے. کہا جاتا ہے کہ یہ جو آدمی تھا وہ یہودی تھا, یہودی مدینے میں چھائے ہوئے تھے, ہر زمانے میں مالداری میں وہ بڑھے رہے, سود وغیرہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود کلام پاک میں فرماتے ہیں اکالون علیہ سعود, وہ حرام کھانے والے تھے, تو حرام کھا کر کے سود لے کر کے مدینے والوں کا خون چوس کر کے انہوں نے پیسے جمع کیے تھے. اس وجہ سے ان کا اثر بہت بڑا تھا, ان کے اوپر گویا بوجھ رہتا تھا اور کوئی بات ان کے خلاف نہیں کر پاتے تھے. اگرچہ یہودی تھوڑے تھے لیکن تو روایت میں آتا ہے کوئی یہودی تھا, مسلمان نہیں تھے جنہوں نے دینے سے انکار کیا. مسلمان تو اپنی جان دینے کے لیے پیر رسول کے لیے تیار ہو جائے گا. تو یہ شکل تھی, بہرحال فنتن آیا تو اس نے دینے سے روک دیا, مجبوری تھی کہ پیر رسول زبردستی نہیں کر سکتے تھے. پیر رسول ایسے نہیں تھے کہ ظلم کر کے کسی کا مال لے لیں, اگر لینا جائز ہوتا تو پیر رسول لیتے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر یرکب بنفقته اذا کان مرہونا. کسی نے قرض لیا, قرض کے بدلے اس نے کوئی اپنا جانور سواری کا جانور گرو رکھ دیا, رہن رکھ دیا. سواری کا جانور ظاہر بات ہے جس کے پاس ہے اس کو وہ کھلائے گا, اس کے لیے انتظام کرے گا صفائی وغیرہ کا, تو اس حد تک جتنا اس پہ خرچ کر رہا ہے اس کے بدلے وہ سوار ہو سکتا ہے, کیونکہ اس پہ خرچ کر رہا ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جو چیز گروہ میں رکھی جائے اس سے آدمی استفادہ نہیں کر سکتا اگر اس کے اوپر خرچ نہیں پڑ رہا ہے. سونا رکھ دیا, سونے کی گٹی رکھ دی, پیسہ لے لیا, کیونکہ وہ سونا جو ہے بر وقت اس کو کام میں نہیں آ سکتا, وہ کام میں نہیں لے سکتا تھا, پیسے لے لیے. تو اب سونے کے بدلے اس کو مزید کچھ نہیں لینے کی اجازت ہے, کیونکہ وہ رکھ لے گا اپنے گھر میں جتنا اور چیزیں رکھ لینا, اس کو کھلانا پڑے گا نہ پلانا پڑے گا نہ خرچ دینا پڑے گا اس کا. لیکن جس چیز کا خرچ دینا ہے, دودھ والی گائے کسی کو دے دیا, بکری دے دیا گروہ میں, تو اب اس کو وہ کھلائے گا پلائے گا, اس کے بدلے اس کو دھو کر کے دودھ پینے کا حق اسی کا ہے نا, کہ کہے کہ نہیں دودھ ہم گروہ دے رہے ہیں لیکن دودھ ہم خود پیئیں گے بکری والا کا, یہ چیز ظاہر نہیں, کیونکہ اس کی بنا پر آپ کی بکری کھلائے پلائے گا. تو گویا ایسی چیز بھی رہن میں رکھی جا سکتی ہے جو خرچ بھی آدمی کے اوپر ڈالے, لیکن اس کا خرچ اگر نکل رہا ہے تو اس سے وہ استفادہ کر سکتا ہے. گھوڑا ہے تو اس سے اس حد تک سوار ہو سکتا ہے اس پر, جب تک کہ جتنا کہ اس پہ خرچ کر رہا ہے, اس سے زیادہ نہیں. یہ چیز عرف عام میں دیکھ کر کے لوگوں سے فیصلہ لینا پڑے گا. وہاں ابھی وعلى الذي يركب ويشرب النفقه, جو شخص سوار ہوگا اس کے اوپر, یا دودھ پیے گا دودھ والی بکری یا دودھ والے جانور کا, تو اس کے اوپر اس کا خرچ ہے کھلانا پلانا, اس کو گھاس ڈالنا اس کے اوپر فرض ہے. وعن ہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اذان کے بعد میں فوراً نکلنے کی کوشش کروں گا, سوالات زیادہ بتائیے کیا وجہ ہے, ذرا سوالات دیجیے گا, کیونکہ اذان کے بعد مجھے ضروری جانا ہے, فوراً نماز کے بعد نکلیں گے تو جا کے آگے نماز پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد
رمضان کے بعد.
ہاں یہ چیز سمجھ لیں آپ, اصل میں ایسا ہے کہ رمضان کے دنوں میں جامعہ میں پڑھائی بھی رات میں کچھ دن ہے, تو اس کی وجہ سے اور پھر ویسے بھی آنے جانے میں بھیڑ بھاڑ, لوگ پریشان ہوتے ہیں, شک خرابی کے بعد پیشاب پیخانے کی ضرورت لوگوں کو پڑتی ہے. اس وجہ سے ہم نے سوچا ہے کہ دوہر کے بعد درس ہوگا انشاءاللہ, یہی پرانا گزشتہ سال آخری عشرے میں دوہر کے بعد ہی کیا تھا, اسی طرح ہوگا. لیکن جمعہ کے دن مجھے خطبہ دینا رہتا ہے, اس وجہ سے جمعہ کے دن کے بجائے آج سوموار کے دوہر کو, اسی طرح منگل کے دوہر کو اردو کا درس ہوگا انشاءاللہ. منگل کے دوہر کو یاد رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے,
دونوں ایک ساتھ
انشاءاللہ, سوموار اور منگل کو, یہی پیچھے اس
برآمدے
میں. وعلیکم السلام. سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کیا کپڑوں کا پر لگے کسی شخص کو منی کپڑوں پر لگے لیکن وہ خوش ہوئی ہو، یہاں تک کہ وہ نظر بھی نہ آئے، تو کیا اس صورت میں کپڑے کا دھونا ضروری ہے؟ جی اگر منی کے بارے میں اختلاف ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کبھی کبھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، میں آپ کی منی میں آپ کے کپڑے میں دیکھتی تھی اور نماز کی حالت میں میں اس کو اپنے ناخنوں کے درمیان اس کو رگڑ دیتی تھی اور اجھاڑ دیتی تھی۔ تو اس سے امام شافعی وغیرہ نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے۔ دوسرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ ناپاک ہے، لیکن اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے کہ اس طرح کر دو، بہت سی چیزوں سے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، جیسے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی شخص آئے مسجد میں تو اپنے جوتے میں دیکھ لے کہ کہیں گندگی تو نہیں لگی ہے، اگر نہیں لگی ہے تو اسی میں نماز پڑھ لیں، جوتے میں نماز پڑھ لینا جائز ہے۔ پرانے زمانے مسجد خود ابھی جلدی ہی کنکری بچھی ہوتی تھی، عام طور پر اسی میں نماز پڑھ لیتے تھے، یہاں کنکری بچھی ہوتی تھی، اس طرح کا۔ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ اگر نجاست نہیں لگی ہے تو اسی میں نماز پڑھ لے، اور نجاست لگی ہے تو اس کو پوچھ لے، فلیمسحما ولیصلیفیہما، اس کو پوچھ دھونے کی ضرورت نہیں، ہر چیز کی پاکی کی ہے۔ تو اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ نہیں وہ ناپاک ہے، لیکن اس کے پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو رگڑ دیا جائے گا، سوکھی ہے نہیں ہے تو اس کو کسی چیز سے، ازخر کا لفظ آیا ہے کہ اس کو ازخر ہاتھ سے پوچھ دو، نکال دو۔ تو گویا اگر وہ خشک ہے تو، اور آپ نے نماز جو ایک پڑھ لی، مطلب یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھانے کی بنا پر آپ نے جو نماز جو اس میں پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز صحیح ہے، لیکن اب جب معلوم ہو گیا تو اس کو کم سے کم رگڑ لیں یا دھو ڈالیں۔ جیسے کہہ رہے ہیں آپ کی نظر نہیں آ رہی ہے، اب نظر نہیں آ رہی ہے کوئی بھی نجاست اگر کسی وجہ سے بھی نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر وہ نجاست نہیں رہ گئی۔ آپ جان رہے ہیں کہ ظہر کے وقت باہر، اگر ایسی بات ہے، ظہر کے وقت چلتے ہوئے سڑک پر کسی بچے نے وہاں پیشاب کیا تھا، اثر کے وقت آپ آئے اور صفائی وہاں لگ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پیشاب کا کوئی اثر وہاں نہیں ہے، سجدہ بھی کرے آدمی تو اس میں بھو بھی نہیں محسوس ہوتی ہے، تو زمین پاک کسی طرح رگڑ کر کے دھوپ کے ذریعے سے۔ اور اگر نجاست اپنی اصلی شکل سے بدل کر کے دوسری شکل ہو گئی، جیسے کہ مثل مشہور حق کی درکان نمک رخت نمک شد، کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو نمک میں چلی جاتی ہے وہ نمک ہو جاتی ہے، گندگی اگر نمک میں پڑ گئی تو نمک بن جاتی ہے، تو جب اپنی اصل شکل سے بدل گئی تو پاک ہو گئی۔ بہت سی چیزیں ایسی، اس وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ آج کل یہ نالی کے پانی بہت سی جگہوں پر ریفائن کر کے اور اسی کو پھر آپ کو پینے کو دیتے ہیں، لوگوں کو پینے کو دیتے ہیں۔ بہت دنوں سے مغرب میں، مراکش میں آج سے 40 سال پہلے سے یہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ فرانس وغیرہ کے قریب رہتے ہیں، ان کے یہاں ٹیکنالوجی اور زیادہ ٹیکنالوجی مطلب آگے تھا۔ تو ڈاکٹر تقریب الدین ہلائی کہتے تھے کہ ہمارے یہاں یہ 40 سالوں سے وہاں وہی نالی کا پانی سے صاف ہوتا ہے، پھر اس کو پیتے ہیں، تو چونکہ وہ بدل جاتا ہے اپنی اصل شکل سے۔ اسی طرح جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نظر بھی نہیں آ رہا ہے تو پھر دھونے کس چیز کو آپ دھوئیں گے؟ پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ کا کپڑا پاک سمجھا جائے گا۔ جس لڑکی کے ساتھ مگنی خطبہ ہو جائے تو کیا اس لڑکی کو اپنی بیوی وہ سمجھے؟ خطبہ کے ساتھ کی بنا پر بیوی کا سمجھنا، بیوی سمجھنا غلط ہے۔ ہاں البتہ اگر نکاح ہو گیا، گواہ ہو گئے، لکھ پڑ گیا سب کچھ، تو وہ بیوی ہے، چاہے آپ رسم اور رواج کے طور پر 1 سال کے بعد اس کو رخصت لیں یا اس کی رخصتی لیں، تب بھی وہ اس سے پہلے آپ سب کچھ وہ تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن مگنی سے پہلے یہ چیز بہت ہی غلط ہے جو رواج یہاں چل رہا ہے۔ ایسے غلط حالات بھی سامنے آئے کہ مگنی سے پہلے سب کچھ رنگ رلیا انہوں نے کر لی، بعد میں اختلاف ہو گئے، چھوڑ دیا، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، ایسا ہوتا ہے۔ اور خود جو اپنے یہاں کچھ فیشن زدہ لوگ ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ مگنی سے پہلے تو چھوڑ دیتے ہیں دونوں کو، تاکہ ایک دوسرے کو پڑھ لیں، ایک دوسرے کو کلت پلت کر کے پڑھ لیں، ان کو یہی ہوتا ہے، جا کر کے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پھر جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں ان کو۔ تو یہ سے بہت بڑی خرابی ہے، قریب تک نہیں آنے دینا چاہیے یا جانے دینا چاہیے، یہ چیز اس پر پابندی ہو جائے اگر عزت کا مسئلہ محفوظ رکھنے کا ہے۔ اور اگر اپنے کو فیشنیبل یا نئے زمانے کا آدمی ثابت کرنا ہے تو جو چاہے کرے آدمی، لیکن شرعی طور پر اگر اس کو عزت کی عبادت کرنی ہے، سبحان اللہ، یعنی ابھی تک قریب تک ہم لوگوں کے یہ ہوتا تھا کہ ماں باپ، یہ چیز بھی قدر شرعی نہیں، لیکن عفت اور یعنی پاک بازی یا اس طرح پردے کا اتنا سخت انتظام ہوتا تھا کہ لڑکے کو دیکھنے کا سوال ہی نہیں تھا، ماں باپ دیکھ لیتے، ماں دیکھ لیتی، بچے کو اتنا اطمینان ہوتا تھا کہ میری ماں، میری خالہ، میری بہن نے دیکھ لیا، مرد کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور ماں باپ نے لڑکی کو درخت سے باندھ لیا تو زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، یہ چیز ہوتی تھی۔ اب تو لڑکیاں خود گھوم پھر کر کے لوگوں نے ایسا دیا کہ وہ اپنا تلاش کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کون آدمی زیادہ شرعی ہماری سب چیزیں غیر شرعی ہیں. وہ سمجھے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ مگنی میں دونوں طرف سے ولی راضی ہوتے. ولی راضی ہونا شرط نہیں. ابھی آپ پورے طور پر گواہ لے کر کے اگرچہ کچھ بات نکاح نہ پڑا ہو لیکن گواہی ہو گئی کہ یہ دونوں آپس میں ان کی شادی ہو گئی یا ان کا نکاح مکمل ہو گیا, اس شرط کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں بیوی. جی ان نکاح اور ایجاب القبول, ٹھیک ہے ایجاب القبول ہو گیا لیکن گواہی کے ساتھ, اور لوگ اس کو یہ سمجھیں عرف میں یہی سمجھا جائے کہ ان کا نکاح ہو گیا تبھی وہ ہو سکتا, ورنہ یہ کہ چپکے سے آپ نے منگنی کیا اور پھر آنا جانا شروع ہو گیا یہ چیز صحیح نہیں ہے. ذرا سے جد و جد سب کچھ صحیح ہے. کیا کسی کتاب کا لوگوں میں مقبولیت حاصل کر لے رہا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یہ شرف بخشا, چاہے اس میں موضوع احادیث اور منگل نہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا رواج ہو جانا وہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے. غلط چیز بھی, غلط قسم کے کام, گانے بجانے, یہ سب بہت رواج پا جاتے ہیں, لیکن رواج پانا ان کے درمیان ہے. جو لوگ جو معیار ہیں نیکی اور برائی کے, اگر نیک لوگوں کے ہیں تو رواج پایا, جو عالم لوگ ہیں تو ٹھیک ہے وہ کتاب علم میں ہوگی, ورنہ آپ دیکھیں گے کہ غلط قسم کی کتابیں اور غلط قسم کے گانے اور غلط قسم کے اس طرح کی کیسٹیں وغیرہ کتنا رواج پاتی ہے, یہ چیز دلیل نہیں ہوئی. کیا قرآن کریم کی تلاوت کے بعد صدق اللہ العظیم کہنا سنت ہے؟ نہیں, یہ چیز کا رسول کے زمانے میں نہیں تھی. اس وجہ سے خاص طور پر جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ قرآن کریں, اچھی قرآن پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ, اس کے بعد صدق اللہ العظیم, صدق رسول الکریم, ونحن علی ذلك من الشاہدین, یہ سب چیز کیا رسول کے زمانے میں نہیں تھی. اس وجہ سے ہمیں اسی حد تک رہنا ہے جو کیا رسول کے زمانے میں جس طرح ہوا کرتا تھا. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا, ان کی آواز بڑی اچھی تھی, کیا رسول نے فرمایا کہ لقد اوتیت مزمار من مزامیر داؤد علیہ السلام, گویا تم ایک مزمار کے معنی وہ اچھی آواز کی کوئی چیز تھی جس کو حضرت داؤد علیہ السلام اس میں پڑھتے تھے اور آواز بڑی اچھی نکلتی تھی. یعنی وہ ایسی جیسے ہم لوگ چھوٹے تھے تو کہتے تھے اس کا قرآن پڑھاتے تھے کہتے تھے یہ جو کھڑا ہوتا ہے اس کا نا کیا نام ہے مٹی کا, اس میں منہ کر کے پڑھو تو آواز اچھی ہوگی. تب پتہ نہیں اس کی کیا حقیقت ہے, وہ کوئی ایسی چیز تھی جس میں ڈال کر کے پڑھتے تھے تو بہت اچھی آواز آتی تھی. تو حضرت موسیٰ, ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ تمہیں حضرت داؤد کا مزمار دیا گیا ہے. پھر آپ نے ایک مرتبہ رسول نے طلب کیا ان سے کہ اللہ تم قرآن پڑھو کچھ میرے سامنے, تو کہتے ہیں یا رسول اللہ علیک انزل, آپ کے سامنے میں پڑھوں, آپ کی پر تو یہ وہاں نازل ہوا ہے. تو پھر رسول فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خود کسی دوسرے سے سنوں. تو پڑھنے لگے تو جواب پہنچے اس آیت پر حضرت ابو موسیٰ اشعری, فقی فیدا جینا من کل امت بشہید وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا, وہ کون کیسا حال ہوگا یا کس قسم کا دن ہوگا کہ فقی فیدا جینا من کل امت بشہید, ہر امت کے نبی کو ہم گواہ لے کر کے آئیں گے کہ آپ نے پہنچا دیا, اور وہ گواہ دیں گے کہ آپ پہنچا دیا, اور پھر ان قوم کو ان قوم کے اوپر ان نبیوں کو گواہ بنائیں گے. وہ جی جناب کا اعلیٰ ہؤلاء شہیدا, اے اللہ کے رسول آپ کی امت پر آپ کو گواہ لے کر کے آئیں گے, وہ کتنا سخت دن ہوگا. تو پیار رسول اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی اور کہا حسبک, بس اب کافی ہے. اس کے بعد نہ حضرت ابو موسیٰ نے صدق اللہ العظیم پڑھا یا اور کسی موقع پر صدق اللہ العظیم نے پڑھا جاتا. اس وجہ سے جن علماء نے لکھا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کا التزام کرنا بدعت ہے, وہ صحیح ہے, نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ کہیں کہ صدق اللہ العظیم میں کیا خرابی ہے؟ نہیں, بہت کچھ خراب ہے. اس کے بدلے آپ دس آیت اور پڑھ کر کے رکیے, دس آیت میں ہر حرف پر ایک اجر ملے گا آپ کو. مسنون دعاؤں میں اضافہ کرنا کیسا ہے؟ مسنون دعاؤں میں اضافہ نہ کریں, لیکن مزید اپنے طور پر دل سے جو دعا بھی نکلے جائز دعا اس کو آپ کر سکتے ہیں, کوئی حرج. لیکن جو مسنون دعا ہے, مثلاً در رسول نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول تحیات اور سلام ہم نے سیکھ لیا, آپ پر صلوات کیسے پڑھے؟ تو آپ نے فرمایا قولو تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب اس میں اللہم صلی علی سیدنا محمد بڑھانا بدعت ہے. در رسول سیدنا ہے, سید ولد آدم, آپ دوسری جگہ پر کہیں اپنے طور پر خطبے میں کہیں اور کچھ سیدنا رسول اللہ, لیکن جہاں پہ رسول نے جس طرح سکھایا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے نہ بڑھو. جو چیز سکھایا ہے یہاں اس میں کمی رہ گئی تھی, ہم پورا کر رہے ہیں, بے ادبی ہو رہی ہے. دوسری جگہ آپ کا ہے, اسی طرح تمام دعائیں جو ہیں اس کو اسی طرح ادا کر لینے کے بعد مزید آپ اپنی دعا اپنے دل سے جو کچھ نکالیں وہ صحیح ہے انشاءاللہ. کہتے ہیں کوئی سا فتویٰ دیتے ہیں کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر پر رفع الیدین ہے باقی کو نہیں. مہربانی کر کے بتائیں. میں بتاؤں آپ کو کہ اور ہمارے علماء کرام نے جو باتیں محققِ علماء نے جو لکھا ہے وہ یہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ جنازہ کے بارے میں کہیں نہیں آیا ہے کہ آپ تکبیر اولیٰ کے بعد آپ ہاتھ اٹھاتے تھے. ذکر نہیں ہے. ذکر نہ ہونے کا معنی ہے کہ آپ نہیں کرتے تھے, یہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو بہت ہی متبعہ صحابی متبعہ رسول تھے صحابہ میں سے, وہ جنازے کی ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے. دو شکل ہو سکتی, یا تو کبھی آپ نے پیارے رسول کو دیکھا اس طرح کرنا ایسا کیا ہو, یا ان کا اجتہاد ہو کہ ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھائے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ اٹھانا بھی جائز ہے اور نہ اٹھانا بھی جائز ہے مسئلے کے دوروں کا, یہی صحیح ہے. اور یہ کہنا کہ نہیں جائز ہی نہیں ہے, ایک صحابی کے بعد کو غلط کہنا ہو جاتا ہے. ایک صحابی نے جب کیا ہے تو اس کو جائز کہا جائے گا انشاءاللہ. یعنی یہ کہ آپ نہ اٹھائیں تب بھی جائز ہے, اٹھائیں تب بھی جائز ہے انشاءاللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, صحابی رسول اپنی طرف سے کوئی چیز پیارے رسول کی نماز میں نہیں بہاتے تھے, اس وجہ سے اس کو مرفوع کا حکم ہوگا, گویا پیارے رسول سے وہ نقل کر رہے ہیں, یعنی پیارے رسول اٹھا رہے تھے. لیکن جن لوگوں نے بیان نہیں کیا انہوں نے بیان نہ کرنے سے نہ اٹھانا لازم نہیں آتا ہے, ہو سکتا ہے اٹھاتے رہے لیکن بیان نہیں کیا. بہرحال مسئلے کے دونوں رخ ہیں, آپ دونوں کر سکتے ہیں. اس قسم کے مسئلے میں جس میں حدیث سے استدلال اور اجتہاد ہو رہا ہے